فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ اب فوراً کہہ دیا جائے گا یہ ہے جہنم کے دروازے، چلو اس کے اندر جاؤ۔ یہ کون سے دروازے ہیں؟ ویسے تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے پڑھا تھا جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن یہ کہاں؟ ابھی تو وہ قبر کے اندر ہی ہیں، تو پھر کدھر سے جہنم کے دروازے آ گئے؟ اصل میں جب انسان قبر میں جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہی اس کی جہنم بھی بن جائے گی یا جنت بن جائے گی۔ اس لیے کہ یا تو جنت کی طرف کی کھڑکی کھل جائے گی یا جہنم کی طرف کی کھل جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم میں کہ یہ جہنم کی آگ کے سامنے ہر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، جو فرعون کی پھر آل فرعون ہیں، فرعون کے ساتھ وہ صبح شام جہنم میں پیش کیے جاتے ہیں آگ کے آگے، حالانکہ ابھی تو قیامت نہیں آئی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے نا، وہ جیسے کبھی کسی مجرم کو پکڑتے ہیں جب، یہ کسی کرمنل کو، تو عدالت میں تو بعد میں پیش ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پولیس اسٹیشن میں اچھی اس کی جس کو کہتے ہیں کہ درگت بنائی جاتی ہے، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو بہت مار پیٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ ابھی تو سزا نہیں سنائی گئی، ابھی تو عدالت میں لے کے ہی نہیں گئے، وہ تو بڑی جیل میں تو بعد میں جائے گا، تھانے میں ہی، وہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چھترول کرتے ہیں، تو وہ تو تھانوں میں ہی ہوتی ہے نا۔ اسی طرح ابھی قیامت نہیں آئی، لیکن ان کی سزا یہیں سے شروع ہو گئی۔ وہ چیف گیسٹ کے طور پہ تو نہیں بٹھا لیتے نا تھانوں میں، تو یہاں پہ بھی جو مجرم ہیں، جو اس طرح سے بغیر توبہ کیے بھی آ گئے، تو اب دیکھو یہیں پہ کام شروع ہو گیا، ان کی قبریں جنت کا باغ نہیں بنی، جہنم کا گڑھا بن گئی۔ فرمایا فلبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والا۔ پھر تکبر کی بات آ گئی، ارے تم نہیں مانتے تھے نا دنیا میں، تمہیں کتنی دفعہ منایا گیا، بتایا گیا، حق کو جاننے کے تمہیں چانس دیے گئے، حق تمہارے سامنے تھا، پھر بھی تم نے کہا نہیں۔ جیسے شیطان کہتا تھا انا خیر من، تو تم بس اسی میں پڑے رہے، ہم اس سے بہتر ہیں، ہم اس سے بہتر ہیں، ہم نے کیا غلط کیا، ہم کیا ہیں، یہ تکبر تھا۔ اساطیر الاولین کہنا اس کو تکبر تھا، جو پروپیگینڈا مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے تکبر تھا۔ دیکھو آج کہاں پڑے ہوئے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے انجام سے۔ اب دوسری طرف کا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دوسرا گروپ ہے ایک متقین کا، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پہلے تو متقی کی بات سمجھ لیں کہ متقی کون ہوتا ہے، تقوی کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ تقوی کا ہی انجام بتایا جائے گا یہاں پہ، متقی لوگوں کی بات بتائی جائے گی۔ متقی اس آدمی کو کہتے ہیں جو کفر سے، شرک سے بچ کے رہے، اللہ رسول پر ایمان لائے، تمام فرائض کو، واجبات کو ادا کرے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کو بھی یعنی پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس پہ شرمندہ ہو، توبہ استغفار کرے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، مغفرت مانگے اس سے۔ یہ ہے تقویٰ، اور ایمان لانے کے بعد تقویٰ کا درجہ آتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے نیک کام کرنا اور برے کام چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اب ہم تقویٰ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں گے کتنی دفعہ میں کوئی برائی کرنے کا میرے دماغ میں آتا ہے، کسی گناہ کی بات آتی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات آتی ہے، تو کیا اللہ کا خیال مجھے اس گناہ سے روک دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے پھر تقویٰ۔ کیا اللہ کا خیال آنا مجھ سے نیکی کروا لیتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے جو متقی ہیں، ماذا انزل ربکم، کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے، کیا نازل کیا؟ یعنی اب آپ دیکھیں آیت نمبر 24 میں دوسرے لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا نازل کیا؟ ایک ہی کوسچن ہے دونوں سے، ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا اساطیر الاولین، اور ان کا جواب کیا ہے؟ قالوا خیرا، کہتے ہیں بہت اچھی چیز نازل کی. وہ تو جو اس نے نازل کیا، یعنی کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن. وہ قرآن کو اساطیر الاولین کہتے تھے، یہ کہتے ہیں قرآن یہ تو خیر ہی خیر ہے، میں تو بھٹکی بھی تھی، اس قرآن نے مجھے راہ دکھائی. ہوا خیر مما یجمعون، یہ تو ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہنے والا وہ ہے، اب تو کسی سے بھی پوچھیں گے، کسی انسان سے بھی پوچھیں، بلکہ کئی غیر مسلم بھی ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ کیسا ہے قرآن، تو وہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، بڑی اس کے اندر سمجھداری کی باتیں ہیں، بڑی وزڈم ہے، بڑی یہ. اب ایک اس کے اندر نوٹ کریں کہ یہ متقی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. دوسری اس کے اندر یہ بات ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا خیر ہے، اس کا واقعی قرآن کے ساتھ تعلق ہے. ایسے نہیں زبانی غلامی کے کئی مسلمان ہیں، ان سے جب پوچھا جائے قرآن میں کیا ہے، کہتے ہیں بہت اچھا ہے، بیسٹ کتاب ہے. اچھا کبھی قرآن پڑھا؟ نہیں پڑھا تو نہیں. کیا لکھا اس کے اندر، کیا باتیں ہیں اس کے اندر؟ کچھ نہیں پتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، آج تک اس سے گوتھرو نہیں ہوئے، بس سنی سنا کیونکہ بچپن سے سن رہے ہیں تو چلو کہہ دیا. تو یہ قرآن کو خیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ واقعی یہ قرآن کی خیر پا چکے ہیں، ان کو نفع ملا ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں خیر. منہ کی باتیں نہیں ہیں صرف ان کی کہ سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہوں، انہوں نے ایکسپیرینس کیا اس خیر کو، کیونکہ اس خیر نے ان کی زندگیاں بدل دی، ان کی سوچ بدل دی. کیا جو پہلے تھے وہ ویسے نہیں رہے؟ قرآن نے ان کی بالکل، یعنی ان کی زندگی کو، جیسے جو کہتے ہیں نا کہ توڑ پھوڑ کے ایک نئی لائف دے دی ان کو. تو یہ بات جو ہے نا ان کی قالوا خیرن، یہ ان کی پوری زندگی کو ڈپکٹ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ کیا ان کو ملا اس قرآن سے. تو ایک کا کمنٹ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ اساطیر الاولین. دوسروں کا کمنٹ کیا ہے؟ خیر. بالکل الٹ بات، ایک ہی چیز کے بارے میں. تو کیا خیر ہے یا اساطیر الاولین؟ خیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک ہی چیز، دو لوگ دو بالکل ڈفرینٹ بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں خیر نہیں ہے اساطیر الاولین، کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قصور قرآن کا نہیں ہے، اس دل کا ہے جس نے قرآن کو، ایک نے تو خیر کے طور پہ لیا اور ایک کے لیے وہ اساطیر الاولین. بیماری اندر ہے، بیماری انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس پرانے لوگوں کی کہانیاں، اس میں کیا ملا، ہمیں تو اس میں کچھ نہیں سمجھ آئی، یہ قرآن کا قصور نہیں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھ لیں جن لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، پہلے نمازیں بھی، فرض نمازیں بھی ان کی پوری نہیں ہوتی تھی، اب کہاں تہجدوں تک پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. جو پہلے میوزک سنا کرتے تھے گاڑیوں میں، اب ان کے دل کیسے بدل گئے کہ قرآن سننے لگے. کوئی میں نے نہیں ان کو کہا، کوئی کلاس نے ان کو زبردستی نہیں اس کے اوپر کیا. میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ کہاں کہاں کون بیٹھے ہوئے، کیا سن رہے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ اپنے گھروں میں. کس نے بدلا؟ اس خیر نے. یہ اتنی بڑی خیر ہے، یہ جس کی زندگی میں آ جائے نا، خیر سے اس کی زندگی بھر جاتی ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے جن مجلسوں میں ان کا دل لگتا تھا، اب وہی مجلسیں ہیں کہ ان سے دل اچاٹ ہو گیا. اب انہی دوستوں کے ساتھ دل نہیں لگتا جو تھا، جو جن کے ساتھ پہلے بڑا فن کیا کرتے تھے. تو بہت بڑی چینج، یہ انقلاب یہ زندگیوں میں لے کر آتا ہے قرآن، یہ بہت بڑی خیر ہے. مگر آج کئی مسلمان بھی اس خیر کو لینا نہیں چاہتے، جس کو قرآن میں خود خیر کہا گیا، جس کو تقویٰ والے لوگ خیر کر رہے کہہ رہے ہیں. کیونکہ جو چکھ لیتا ہے مزہ اس کا، وہی جانتا ہے نا کہ یہ تو خیر ہی خیر ہے. کوئی لوگ کہنا شروع جاتے ہیں، آئے قرآن کی طرف آئے، طلاقیں ہو گئیں گھروں کے اندر، قرآن کی طرف آئے یہ ہو گیا، قرآن کی طرف آئے پتہ نہیں تو اتنی ریجڈ ہو گئی قرآن. نہیں، قرآن خیر ہے، اور خیر کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوتی. آپ کو کسی جگہ خیر کا پتہ چل جائے، یہاں سے کوئی خیر ملنی ہے، کوئی بھلائی ملنی ہے، کوئی اچھائی ملنی ہے، بھاگ بھاگ کے وہاں جائیں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ خیر ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی طرف نہیں آنا، اس سے دور بھاگنا ہے. تو خیر کو اپوزٹ تو صرف شر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو پھر شر ہی ہے. تو کون ہے جو اس خیر کو سمیٹنا چاہے؟ اور بلکہ قرآن کریم میں ہی پہلے سورہ یونس میں ہم نے پڑھا نا، ہوا خیر مما یجمعون، ہر خیر سے زیادہ بہتر ہے جو خیر بھی آپ جمع کرتے ہیں، چاہے وہ خیر سونے چاندی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، کپڑوں کی صورت میں ہو، پیسوں کی صورت میں، خیر وہ بھی خیر ہی ہیں، مال بھی خیر ہے انسان کے لیے، متقی کے لیے، مومن کے لیے، لیکن یہ ہر اس خیر سے بہتر ہے جس کو بھی لوگ جمع کر رہے ہیں. کاش اس کا یقین ہمیں آ جائے نا، تو جب یقین آ جائے گا نا تو پھر کسی کو بار بار ہمیں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو خالو خیرہ، تو اس قرآن کی خیر آپ نے کتنی سمیٹی ہے، یہ آپ کو آپ کی زندگی بتائے گی کہ آپ نے کتنی سمیٹی ہے، کتنی چینج آئی آپ کی زندگی میں. جو جتنی خیر اس سے لینا چاہتا ہے، یہ تو خیر ہے ہی، خیر ہی خیر ہے، تو جو جتنی خیر لینا چاہتا ہے وہ اس کی طرف اتنا ہی زیادہ بڑھ کے آئے، اتنا زیادہ ہی اس کو وقت دے گا، اتنی زیادہ ہی اس کے ساتھ محنت کرے گا. تو کسی کے حصے میں کم خیر آتی ہے، کسی کے حصے میں زیادہ آتی ہے. یہ تو ایک دسترخوان ہے، آپ اس میں سے کوئی زیادہ لیتا ہے، کوئی کم لیتا ہے. آپ کتنی لینا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے، آپ اپنے دل کا برتن کتنا اس کے لیے آگے کرتے ہیں پیش کہ یہ خیر اس میں آپ ڈال لیں. جتنا جس کا دل کا برتن بڑا ہوگا، جتنا جس کا دل کا برتن زیادہ اس کی طرف بڑھے گا، اویلیبل ہوگا، اتنی زیادہ خیر آ جائے گی. اور اگر دل کے برتن میں اور بہت کچھ بھرا ہوگا، اتنا کچھ بھرا ہوا ہے کہ اس میں جگہ ہی نہیں ہے، تو کم خیر آئے گی. اس کے لیے دل کو خالی کرنا پڑے گا باقی چیزوں سے، اور اس کے آگے، اس قرآن کے آگے پیش کرنا پڑے گا، خیر ہی خیر یہ دے گا آپ کو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، ان لوگوں کے لیے، یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ خیر ملی ہمیں، ہمیں خیر مل گئی، ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں، ان کے لیے حسنا ہی ہے خود، کیونکہ وہ اچھا کرتے ہیں. یہ دیکھیں، جب انہوں نے خیر سمیٹ لی تو اس خیر کے بعد خود بھی اچھا کرنے لگے، خود بھی نیکیاں کرنے لگے. تو اب کیا ہوا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر ہی کر دی. فی ہذہ دنیا حسنا، اس دنیا میں ہی خیر کر دی، اس دنیا میں ہی حسنا دے دی ان کو. اب اس دنیا میں حسنا ملنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مطلب ہے کہ ان کو نیکیوں کا 10 گنا اجر دیا جائے گا، یا 700 گنا یا اجر دیا جائے گا، جو بے حد و حساب ہوگا، اتنا اجر ملے گا. یہ ہے دنیا کی حسنہ. دوسرے بعض مفسرین نے کہا کہ جن لوگوں نے دنیا میں احسان کیا، نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے. اور دنیا میں نیکیوں کا اجر کیا ہے کہ فرمایا مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دیتا ہے، وہ ان کی زندگی میں بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اس بندے سے جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام پکارتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اسے آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں محبت کو اتار دیتا ہے کہ انسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور اسی کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی سورہ شعراء میں، آیت نمبر 84 میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے لیے بعد میں آنے والوں میں میرا اچھا ذکر جاری رکھنا، یعنی میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو بعد میں جتنے انسان آئیں ان کے اندر میرا اچھا ہی ذکر جاری رکھنا. اور آج دیکھیں سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا کتنا پیارا ذکر ہے، درود شریف میں آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کتنا اچھا ذکر ان کا ہوتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ نام اتنا ہر ایک کو پیارا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے بچے کا نام رکھیں تو ابراہیم رکھیں. اتنا پیارا نام، اس نام سے بھی اللہ نے محبت ڈال دی، اور ان کی زندگی کیسی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی زندگی، ہر مومن چاہتا ہے کہ ایسی زندگی ہمیں عطا ہو۔ اتنی پیاری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی سبمیشن والی تھی۔ تو یہ ہے حسنہ، جو دنیا کی حسنہ ان کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، یہ دنیا کی حسنہ۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ایسا قرب عطا فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس شخص نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، یعنی یہ میرا دوست ہے، جس نے اس سے دشمنی رکھی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ وہ میرا قرب حاصل نہیں کرتا، مگر میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ساتھ پھر میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی پہلے فرضوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر فرضوں سے زیادہ مجھے محبوب نہیں کوئی چیز جو میرے قرب کے لیے ہو، اور پھر اس کے بعد نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ یعنی وہ دیکھتا ہے تو میرے لیے دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے تو میرے لیے سنتا ہے، وہ چلتا ہے تو میرے لیے چلتا ہے، میرے راستے پہ وہ کچھ تھامتا ہے تو میرے لیے تھامتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرے میں اس کو ضرور پناہ دوں گا، اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی دیر نہیں کرتا جتنی دیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو رنج دینا نہیں چاہتا، میں اس کو غمگین کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے یہ حدیث، کہ اللہ تعالیٰ کو پھر اس کو موت دینا اس لیے ناپسند ہوتا ہے کہ اس کو پسند نہیں آئے گی موت، یہ موت سے غم کھائے گا، غم زدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے اس کی موت میں تاخیر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے دنیا کی ان کی حسنہ، ان کو دنیا میں ملنے والی چیز ہے۔ ولا دار الآخرتی خیرون، اور آخرت کا گھر تو پھر بہت ہی بہتر ہے۔ دنیا میں کتنا بھی کچھ مل جائے، آخرت وہ چیز ہے جو خیرون و ابقا، بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو جو جنہوں نے قرآن کو خیر سمجھا اور اس کو سینے سے لگایا، سینے سے تو خیر بڑے لوگ لگاتے ہیں مگر انہوں نے واقعی اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا، تو ان کو دنیا میں حسنہ ملی اور آخرت میں ان کو خیر ملی۔ قرآن کو انہوں نے خیر کہا تھا نا، تو ان کو بھی خیر مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اچھی روزی ملتی ہے، دنیا میں ان کو پاکیزہ زندگی ملتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی دل جمی کے لیے، ان کو تسلیاں دینے کے لیے ان کے معاون فرشتوں کو بنا دیتے ہیں، کہ جیسے آیا کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کے اوپر جم جاتے ہیں تو فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ رج کرو، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ تو یہ ان کی دنیا کی حسنہ ہے، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ تو پھر آپ دیکھیں کہ آخرت کی کوئی چیز کی بھی دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا والا نعم دار المتقین، کتنا اچھا گھر ہے متقین کا۔ پہلے آپ نے دیکھا ظالموں کا گھر، فلا بئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا گھر، اب آپ نے دیکھا متقین کا گھر۔ آخرت کا گھر ویسے بھی ان کے لیے اچھا ہے، ان کے لیے اچھا ہے، اور ویسے بھی جو جنت ہے وہ اچھی ہی اچھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جنت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں تجھ سے اس کو نوازوں گا جس پہ میں رحم کرنا چاہوں گا، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو مرضی عطا فرمائے، مگر ان کی عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہ متقی تھے۔ تو اس کی کیفیت کچھ ایسی ہے جنت کی، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں جن میں کوئی تغیر نہیں، دودھ کی ایسی نہریں جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، شراب کی ایسی نہریں کہ جن سے پینے والوں کو لذت محسوس ہو، شہد کی ایسی نہریں جو صاف اور شفاف ہو، نہ دودھ گائے سے نکلا اور نہ شہد شہد کی مکھی سے نکلا، اور نہ شراب کسی گلا سڑا کے فروٹ ان سے نکلی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ امرے کن سے ہی بنی۔ اور پھر قسم قسم کے پھل اور باغات جن کی لمبائی اتنی ہوگی کہ کوئی انسان چلے، ایک ایک درخت کی لمبائی سایہ اتنا کہ 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہ ہو، تو باغوں کی لمبائی اور چوڑائی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جو مکانات وہاں پہ ہوں گے، جو محل وہاں پہ ہوں گے، پھر جو چشمے ہوں گے تسنیم اور سلسبیل کے، جہاں چاہے کوئی اپنا مقام جس درجے میں چاہے اس جگہ بے تکلف پانی لے کے چلا جائے، اس جگہ بے تکلف وہ چشمے آ جائیں گے، مکان میں چاہے یا اس درجے میں، اس جگہ پہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھل ایسے کہ ایک صورت دنیا کے پھلوں کی طرح، کیونکہ نئی صورت ہوگی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ ہو تو پھر ہم اس سے اتنے یوز ٹو نہیں ہوں گے، تو اتنی زیادہ انسان کے لیے وہ نہیں ہوگی اس کے اندر اٹریکشن۔ تو ایسے پھل رکھے کہ جو صورت میں دنیا کے پھلوں جیسے، لیکن ذائقے میں، خوشبو میں جنت کے پھل ہیں۔ اور وہاں تکیے لگائے ہوئے اپنے بستروں پر آرام کریں گے، جن کے استر ریشمی کپڑے کے ہوں گے اور اوپر کے نور کے ہوں گے۔ اور ان کے پھلوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ شاخیں جھکی نہیں ہوں گی، اور پھل جب جی چاہے فوراً خود بخود ٹوٹ کے منہ میں آ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں اگر ہم بادشاہ کے بھی کسی گھر میں پیدا ہو جاتے تو تب بھی یہ نعمتیں نہیں مل سکتی۔ اور سب سے بڑھ کے نعمت کیا ہے، اگلی آیت میں آتی ہے، جنات عدن، ہمیش کی کے باغات ہیں یہ، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ باغوں کے نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ پیر کے نیچے دیکھیں گے تو نہر ہے، مطلب سائڈ سائڈ پہ ساتھ ساتھ ان کے نہریں بہ رہیں گے، یعنی ہر طرف دیکھیں گے تو ایسے لگے گا نعمتیں ہی نعمتیں، ایک بادشاہت ہے دنیا میں۔ اب ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہمیں بادشاہت تو نہیں مل سکتی، مگر اگر مل بھی جائے تو یہ ایک نعمت جو سب نعمتوں پہ حاوی ہے، کیا ہے، لہم فیہا ما یشاؤں، ان کے لیے وہاں سب وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی بڑی بادشاہت آپ کو مل جائے، اول تو اب کیا ملے گی، لیکن کسی کو مل بھی جائے، پوری دنیا کی بادشاہت میں مل جائے جو آج تک کسی کو نہیں ملی، تو پھر بھی وہ یہ نہیں پا سکتا، لہم فیہا ما یشاؤں، کیونکہ وہ چاہے گا کہ مجھے بڑھاپا نہ آئے، بڑھاپا پھر بھی آ جائے گا، وہ چاہے گا میری بادشاہت مجھ سے نہ چھنے، وہ پھر بھی چھن جائے گی، وہ چاہے گا مجھے موت نہ آئے، موت بھی آ جائے گی، وہ چاہے گا میرے پر کوئی غم نہ آئے، غم بھی آ جائے گا، وہ چاہے گا میری پیاروں کو کبھی کچھ نہ ہو تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ مقام نہیں مل سکا کہ وہ جو چاہے پا لے۔ مگر جنت میں، ویسے تو بہت ساری خوبیاں جنت کی، بہت ساری، مگر جنت میں سوائے اللہ کے دیدار کے اور جتنی بھی نعمتیں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو تم چاہو گے ملے گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ آپ سے پوچھ لیا جائے جی اب آپ کی ایک خواہش ہے تو وہ ہم پوری کر دیتے ہیں، جو آپ چاہیں گے وہ مل جائے، نہیں، جب بھی، ہمیشہ ہمیشہ، جتنا دیر بھی جنت کے اندر ہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہی ہوگا کہ جو چاہیں گے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کذلک یجزی اللہ المتقین، اس طرح بدلہ دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ متقی کو، کہ تم نے 50, 60, 70, 80 سال اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزار لی، اب تمہارے لیے کیا ہے، لہم فیہا ما یشاؤں، جو چاہو گے وہ ہوگا۔ تم نے صرف اتنے سالوں کے لیے اللہ کی چاہت پوری کرنے میں اپنے آپ کو گھلایا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ اب انفینٹ لائف، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں جو تم چاہو گے وہ کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی چھوٹی سی چیز کا بدلہ کتنا بڑا اس نے عطا کیا اپنے شایان شان۔ ورنہ دیکھیں 60-70 سال کی زندگی میں تو گناہ بھی ہوئے تھے، وہاں اس میں تو کئی ایسی کمیاں کوتاہیاں بھی رہ گئی تھیں، نہیں کر سکے تھے، نہیں ہمت تھی، نہیں ہو سکا، پلان کرنے کے باوجود نہیں ہو سکا۔ تو اس میں، اس زندگی میں تو کئی فلاز ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو تھوڑی بہت جو آپ نے نیک عمل کیے ہیں اس کے ہی بدلے میں اتنا کچھ عطا فرما رہا، اس لیے کہ وہ قدردان ہے، وہ تمہارے چھوٹے سے کو بھی لے کے کتنی ہی قدر کر کے پہاڑ برابر کر دیتا ہے، چھوٹے سے عمل کو بھی۔ دیکھو انسانوں کے پاس، آپ کوئی عمل کرتے نا کسی کے ساتھ کوئی اچھا، تو وہ بس کہے گا کہ ہاں بس اتنا کر تو دیا، اب میں نے اس کا بدلہ دے تو دیا، اب اتنا بھی نہیں اس نے کر دیا تھا کہ میں اتنا ہی اس کو یہ دے دوں، یہ اتنا ہی یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ کوئی آپ کے لیے کوئی سروس بھی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اتنے ہی پیسے ہیں جو میں دوں گی، اس سے زیادہ نہیں، تم نے کون سا اتنا کام کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو تمہاری، ایسے ہمارے تو جو کرتے بھی ہیں ہم کوئی نیک عمل، کوئی کوشش بھی کرتے ہیں، ان میں بھی ہزار نقص ہوتے ہیں۔ ایک نماز ہی پڑھ لینے میں دیکھیں کیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں تقویٰ والوں کو۔ انسان کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، دس اس کے اندر چیزیں جو ہے نا، کمیاں، کمزوریاں، کئی فلاز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ اس کا کیسا پیارا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے، یہی جو متقی لوگ ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ، اب جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے پورا کنٹراسٹ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، آیت 24 سے 29 تک ایک گروپ کے لوگوں کا بتا دیا، اب یہ دوسرا گروپ ہے جو 30 آیت سے لے کے ابھی آگے چل رہا ہے کہ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ طیبینا، اس حال میں کہ یہ طیب ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں۔ کس چیز سے پاک صاف ہوتے ہیں؟ صرف جسمانی طور پہ پاک صاف نہیں ہوتے، ویسے بھی وہ تو مومن رہتا ہی پاک صاف ہے کہ وہ وضو کے اندر رہے، طہارت کی حالت میں رہے، وہ تو ہے، جسمانی پاکی بھی ہے اس میں اور روح کی پاکی بھی ہے، سوچ کی پاکی بھی ہے، دل بھی ان کے پاک ہیں، دلوں میں کینے نہیں بھرے ہوئے، دلوں میں بغض نہیں بھرے ہوئے، دلوں میں نفرتیں نہیں بھری ہوئی، سوچ بھی پاک ہے، سوچ میں گندگی نہیں ہے، سوچ میں فحاشی نہیں ہے، سوچ بے حیا نہیں ہے، سوچ میں تکبر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، پھر باتیں بھی پاک ہیں، باتیں بھی جھوٹ اور گالم گلوچ اور یہ نہیں ہے، ماحول بھی پاک ہے، عمل بھی پاک ہے، معاملات بھی پاک ہیں، کھانا پینا بھی ان کا پاک ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی پاک ہے، تو طیب ہے ان کی زندگی، ان کی زندگی کا موٹو ہی طیب ہے، پاکی۔ تو پاکی گناہوں کی بھی ہوتی ہے، جسم کی بھی ہوتی ہے، اور دماغ کی بھی پاکی ہوتی ہے اور ناپاکی ہوتی ہے، دل بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اور پاک دل بھی ہوتے ہیں، تو ہر کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں۔ تو وہاں پہ کون سے تھے؟ ظالم، اور یہاں پہ کون سے ہیں؟ طیب، ان کا عقیدہ بھی پاک ہے شرک سے، معاملات میں کھڑے ہیں بالکل۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پہ، کون کہتے ہیں؟ فرشتے، کیونکہ فرشتوں کی یقولون ہے، یقولون کیا بتا رہا ہے؟ پلورل، اس کا مطلب ایک فرشتہ نہیں آتا کہ ملک الموت صرف آیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، فرشتوں کی پوری ٹیم آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو پاک صاف رہتے تھے، اور یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فزیکلی بھی پاک صاف رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ اگر آج دل گندے ہیں، اگر آج ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یا اس چیز کو بڑا نہیں سمجھتے کہ جو ہے نا میرے معاملات کھڑے ہوں بالکل، میری زبان پاک ہو، زبان میں گندگی کی باتیں نہ ہوں، اس چیز کو آج معمولی سمجھتے ہیں اور اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا جس دن موت آئے گی اس دن ہمیں تھوڑی کوئی بتا کے آئے گا کہ آج آنی ہے تو آج اپنا آپ صاف ستھرا کر لو اور نہا دھو بھی لو اور کپڑے بھی پاک کر لو اور اپنا دل بھی پاک کر لو اور اپنے اعمال بھی پاک کر لو اور سب چیزیں پاک کر لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ موت تو بن بتائے آئے گی، یہاں پہ بھی یہ اچانک آ گئے، لیکن یہ پہلے سے ہی ریڈی تھا، اس کی زندگی ہی ایسی تھی. اب کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، وہ آ کے ہیلو ہائی نہیں کرتے، ہیلو ہائے گڈ مارننگ کچھ نہیں ہے، سلام ہے. فرشتوں کا تو گریٹنگ ہی سلام ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سلام کیا. اللہ ہماری بھی ایسا ہی موت کا وقت لے کر آنا کہ فرشتے آئیں تو سلام کریں، نہ کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ہائے ہم نے اب سلامتی سلامتی، بس ہم نے اب سرنڈر کر دیا. وہ سلام بھیجیں کہ سلامتی ہو تم پر، ادخل الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. کیوں، کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے ان عملوں کی وجہ سے تم داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے، یہ جو ساری زندگی تم کرتے رہے اس کی جزا ہے، یہ جو تم بھلائی کا سوچنے والے، بھلائیاں کرنے والے اور شجرہ طیبہ کی طرح زندگی گزارنے والے تھے، تو اب دیکھو تمہارے لیے آگے جنت ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اللہ اکبر، اتنی بڑی خوشخبری اس کو وہیں مل گئی. اب بھلا وہ روح دنیا میں آنا چاہے گی بھلا، کہ کہے گی کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دو؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں جانا. اور جس کو جنت کی خوشخبری مل گئی وہ تو کہے گا بس میرا تو کام بن گیا، وہ تو کہے گا جلدی لے چلو مجھے، بس جلدی لے چلو. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان صحابی کی بات یاد آ گئی کہ جب شہادت ملی تھی تو کوئی ایسے ہی ان کے پاس فرشتے آئے ہوں گے نا جنہوں نے آ کے سلام کیا، تو انہوں نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی، کہ دنیا سے جانے لگے تو فرشتوں کا سلام آئے. یہ باتیں نا آپ کو دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی سائنٹسٹ، کوئی کتنا بھی بڑا کوئی بندہ ہونا وہ نہیں بتا سکتا، کتنا ہی کوئی علم والا ہو وہ نہیں بتا سکتا، جو باتیں ہمارے رب نے ہمیں بتا دی. کیونکہ یہ مرحلے صرف رب کو ہی پتا ہے کہ کیا ہوگا، کوئی انسان جا کے تو آ کے واپس نہیں بتاتا نا. کتنا پیارا ہے یہ قرآن، جو وہاں کی بات ہمیں بتا دیتا ہے، جہاں کی ہمیں ہمارے ماں باپ بھی نہیں بتا سکتے، کوئی استاد نہیں بتا سکتا. تو ان کے لیے جنت کے کفن پھر لائے جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں ان کو لگائی جاتی ہیں، چلو چلو اپنے رب کی طرف، چلو اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی ہے تم مجھ سے راضی. اب جس بندے کو ایسی خوشخبریاں ملنے لگیں، اس بندے کے بتائیں پھر کیا اور آرزو رہ جائے گی، اور کیا، اس کو تو سب مل گیا، بس جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا سب کچھ مل گیا اس کو، اس کے لیے تو آسانی آسانی ہے نا. اللہ اکبر، تو یہ اتنا شدید وقت بھی ایسے انسان کے لیے پھر آسان ہو جائے گا، کیونکہ موت کا وقت انتہائی سخت وقت ہے. یہ جس کو ہم ہر وقت اگنور کیے رہتے ہیں نا، سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، بہت زیادہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، زندگی چل رہی ہے تو بس پتہ نہیں اسی طرح چلتی رہے گی، تو بہت زیادہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے، حالانکہ یہ معاملہ بہت سخت ہے اور اتنے ہی زیادہ ہم اس سے غافل ہیں، اتنے ہی زیادہ ہم دنیا میں بزی ہیں، اس کا ذکر تک نہیں کرتے. ذکر بھی کرتے ہیں تو بس زبانی ذکر کر لیا، بس اس کے بعد کچھ نہیں. اصل میں تو چاہیے یہ کہ اپنے آپ کو ایک طرف جب آپ کبھی بیٹھے ہوں اکیلے، سوچیں کہ جیسے یہ میرے سامنے ہے موت، اور میرے جو عزیز و اقارب ہیں، جو میرے پیارے ہیں، ان کا حال سوچیں، کیسے ان کو لے کر ہم گئے تھے اور کیسے دفنا کے آئے تھے، ان کو، ان کی، ان کے اسٹیٹس، ان کے گھر، ان کی چیزوں کا تصور کریں کہ دیکھو کیسی کیسی چیزیں تھیں ان کے پاس، اب مٹی میں کس طرح سے چلے گئے. تو ایک دن میرا بھی یہ ہوگا، کس طرح وہ ہمارے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، دیکھو آج کیسے خاموش پڑے ہیں. ان کے سامان، ان کے گھر، ان کے بستر، ان کے زیور سب یہیں رہ گئے. کس طرح وہ بھی دنیا میں ہمارے ساتھ مزے کیا کرتے تھے، آج مٹی میں پڑے ہیں. کیسے انہوں نے بھی موت کو بھلا رکھا تھا، آج موت ان کو شکار کر کے لے بھی گئی. آج دیکھو کیسے ہاتھ الگ پڑا، پاؤں الگ پڑا ہوگا۔ وہ جو کھلکھلا کے ہنسا کرتے تھے، آج کہاں ویرانوں میں پڑے ہیں، جہاں پہ کوئی مجلس نہیں، کوئی محفل نہیں، بالکل اکیلے۔ کیسے وہ بھی پلاننگ کرتے تھے، حالانکہ موت سر پہ تھی، مرنے کا وقت قریب تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی آج کے بعد، آج میں نے جو دن شروع کیا ہے تو آج میں نے رات نہیں کرنی۔ کتنی آپ خبریں سنتے ہیں نا کہ فلاں وہ اٹھے، وہ گئے، بس وہ ایسے بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے، فلاں گئے، وہ حادثہ ہوا، وہ ختم ہو گیا، روز تو ہم سنتے ہیں۔ کسی دن میرا بھی یہی معاملہ ہو جائے نا کہ مجھے بھی لوگ کہیں گے کہ فلاں فوت ہو گئی، آج میں کسی کے انتظام کر رہی ہوں، کل کوئی میرے انتظام کر رہا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما سو برس کا پل کی خبر نہیں، سو سو سالوں کی پلاننگیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وقت جو اتنا مشکل ہے، اس کے لیے کتنا آسان ہو گیا، اس کے لیے کتنا پیارا ہو گیا کہ جب اس کو خوشخبری ملے گی تو وہ تو اب کتنی بھی موت کی ایک تکلیف ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ جیسے کہ ماں ہے، اب وہ بچہ پیدا کرتی ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنی تکلیف کا مرحلہ ہے، لیکن وہ جو بچہ آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ساری تکلیف ہی بھول جاتی ہے، اس کو پھر نہیں وہ تکلیف یاد رہتی۔ اور پھر دیکھیں، یہ تو آ کے جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، اور خوبصورت چہرے والے، خوبصورت خوشبودار لباس پہنے ہوئے۔ وہ پہنایا جا رہا ہے اس کو۔ اب دیکھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مومن کو پھر جنتوں کی نعمتوں کا نظارہ کرایا جاتا ہے، اس سے وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ ابھی جنت میں جلا تو نہیں گیا، مگر اس کی نعمتوں کا نظارہ ہو رہا ہے۔ یہ جو پچھلا تھا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اس کے لیے بھی جہنم کی طرف کا جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو آگ وہ دیکھتا ہے، آگ جس جو عذاب جس میں اس نے جانا ہے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کی جگہ بھی دکھائی جاتی ہے، یہ ہے جہنم میں تمہاری جگہ، اور اس کو آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور دو اندھے اور بہرے فرشتے اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ لوہے کے گرزوں سے اس کو مارو۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اور اس کے لیے دیکھو کیا ہے، جنت کا لباس، جنت کی خوشبو، نیک عمل بھی پاس آ جاتا ہے۔ اس کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے اور ایسے ہی کئی اپرچونیٹیز چھوڑتے جاتے ہیں، نیک عمل وہاں پہ آگے کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، میں آخرت کی زندگی میں تجھے آرام اور انعام کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تب یہ بندہ کہتا ہے اللہ قیامت جلدی آ جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے ملوں، جلدی ملوں، جلدی قیامت آ جائے، میں اپنے گھر والوں کو بتا سکوں کہ نیک عمل کا کیا انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك، کیا تم بس اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ آ جائیں تمہارے پاس فرشتے یا آ جائے اللہ کا امر؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ قیامت آ جائے یا کوئی عذاب ہی آ جائے۔ یہ اتنی باتیں، یہ تم نے سین دیکھ لیے، یہ دو سین تمہیں دکھا دیے گئے، ایک ایک گناہگار ہے، مشرک ہے، یا کافر ہے، یا جس نے اللہ کو بھول کے زندگی گزاری ہے اس کا انجام ہے، اور ایک متقی کا انجام ہے۔ دونوں انجام دیکھ کے، دونوں چیزیں اپنے سامنے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، اب کیا کرو گے؟ اب بھی کیا انتظار کرو گے کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ جائیں، یعنی موت کا پیغام لے کے، یا تمہارے پر قیامت ہی آ جائے پھر ہی تم سدھرو گے؟ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ اس سے بتاتی ہوں، آج انسانیت اس قدر غفلت میں ہے، ہم سب بھی قرآن پڑھ کے بھی ہم پھر واپس وہی اسی ڈگر پہ چل پڑتے۔ لیکن کل میری اپنی امی سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نیا کورس آ رہا ہے، آپ اس کا لوگوں کو بتائیں۔ اور ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ جاتی ہیں، تو میں نے کہا وہاں پہ ضرور آپ بتائیں ان لوگوں کو نا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قرآن کی طرف آ جائے۔ تو انہوں نے کہا وہ کورس کیا لیں گے، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کو بتایا جائے، اللہ کی کوئی بات بتائی جائے، تھوڑا سا درس کیا مطلب، تھوڑی چھوٹی شارٹ ٹاک بھی دی جائے، تو کہتے ہیں اچھا بس 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 کریں، اب بس کریں، اب آپ کچھ کھانے پینے کا کریں، چھوڑیں آپ بس ان باتوں کو۔ اور یہ کوئی بچوں کی بات نہیں کر رہی، یہ کافی یعنی سینئر سٹیزنز کی بات ہو رہی ہے، جو کافی ایج کی خواتین ہیں۔ یہ حال آج ہمارا ہو گیا کہ ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بس یہی انتظار رہ گیا تم، کیا تم اب اسی چیز کا انتظار کرو کہ تمہارے پاس بھی فرشتے آئیں گے تو تم اب کہو گے کہ اچھا اب ہم سرینڈر کرتے ہیں؟ کیا تبھی تم مانو گے؟ تم کہو گے اب ہم مان گئے؟ اس قدر تکلیف دہ یہ چیز ہو جاتی نا کہ جب کوئی سننا بھی نہیں چاہتا۔ ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کہیں درس تھا، بہت ہی ظاہر ہے ایسے لوگوں کے پاس تھا جو دنیا کی اس میں لگژریس لائف بھی اتنی زیادہ گزار رہے ہیں، اور اس کے اندر جو زیادہ ہی لگژریز میں ہوتے ہیں، کم ہی ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جن کی زندگی میں بہت مال آ جاتا ہے نا، تو مال اپنے اندر کنزیوم کر لیتا ہے، اسی لیے اس سے غفلت آتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پہلے سے مجھے سمجھا دیا، وہاں پہ آپ نے کوئی ڈرا دینے والی بات ان کو بالکل نہیں کرنی، ذرا سا بھی نہیں، ان کو کچھ نہ کہیے گا، بالکل نہیں ڈرانا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت میں نے اللہ کی رحمت کی بات کی، بس صرف اتنی کہی بات کہ ایک دن یہ سب چیز چھوڑ کے چلے جانا ہے اللہ کے پاس، اور اس کو جواب دینا ہے۔ صرف اتنا سا مختصر سا ان کو یہ بات کہی، کوئی بھی اور بات نہیں۔ جب اگلے دن ان لوگوں نے آ کے مجھے کہا کہ وہ جو وہاں پہ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا انہوں نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ میں نے کہا بس انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کیونکہ اگر لوگ اتنی بھی نہیں بات سننا چاہتے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اس کو حساب دینا ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے قیامت کا اور آخرت کا، لیکن اتنی سی بھی ہم بات نہیں سننا چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ بتاؤ بھی نہ کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ہم بس مست رہنا چاہتے ہیں اس زندگی میں۔ اگر یہ بتا دیا تو ہمیں کہیں ہمارا مزہ نہ خراب ہو جائے، یعنی کیا یہ بھی کوئی ڈرا دینے والی بات ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا، کیا اس کا یقین نہیں ہے؟ اور اس کے ٹاپ آف اٹ اگر کہیں یہ بتا دیا جائے کہ جی فرشتے آپ کو لینے آئیں گے، تو اس پہ تو کہیں گے جی آپ تو اتنی ڈرانے والی بات کرتے ہیں، اب ہم جا ہی رہے ہیں اس کلاس سے۔ کیا ہو گیا ہے انسانوں، کیا ہو گیا ہے، کتنی غفلت ہے تمہارے اندر، تمہیں یقین نہیں ہے کہ ایک دن فرشتے آئیں گے؟ نہیں وہ تو آئیں گے تو ہم دیکھی جائے گی پھر۔ ایک تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں قیامت کو، ایک کہتے ہیں کہ جب آئے گی نا دیکھی جائے گی، تب ابھی نہ ہمیں بتاؤ پلیز، ابھی بالکل نہ بتاؤ۔ ہاں آپ کوئی فیشن کی باتیں کرو تو بہت اچھا ہے، آپ فلموں کی باتیں کریں بہت اچھا ہے، آپ یہ آج کل کیا چل رہے ہیں ٹرینڈز وہ اس کے اوپر باتیں کریں بہت اچھا ہے، کون سا بندہ ادھر اس سٹی میں آ رہا ہے، کون سی سیلیبریٹی، کون سا سنگر، کون سا فلانا آ رہا ہے، کون سا گروپ آ رہا ہے گانے والا، وہ ان کی باتیں کریں، کدھر سے ٹکٹ لینے، وہ باتیں کریں، سب اچھی ہیں۔ لیکن کیا یہی بات سب سے بری ہے؟ یہی بات نہیں جاننا چاہتے کہ یو ہیو ٹو فیس یور لارڈ ون ڈے، یو ہیو ٹو، اور اس سے زیادہ کوئی بات یقینی نہیں ہے۔ آپ جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں نا تو وہ آپ کو کہتے ہیں سیٹ بیلٹ لگا لے، وہ جو بیلٹ ہوتی ہے وہ لگا لے، کیوں؟ اگر حادثہ ہوا تو پھر مطلب ہے آپ سیف رہیں۔ کتنا چانس ہے حادثے کا؟ ہو سکتا ہے 1%، ہو سکتا ہے 20%، 100% تو نہیں نا۔ الحمدللہ آج تک ہم نے اتنے سفر کیے، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی محفوظ رکھے، پھر بھی آپ بیلٹ لگاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ان کو کہتے کہ کیا بات ہے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اور اس طرح کر رہے ہو، وہ آپ کو پھر طرح طرح کی چیزیں بھی بتاتے ہیں، کھڑے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں، اگر پانی کے نیچے چلے گا تو پھر ایسا ہوگا، اگر فلانا ہوا تو پھر یہ لگا لینا۔ تو آپ تو کوئی بھی نہیں اٹھ کے کہتا کہ کیا آپ، کیا ابھی ہم نے سفر شروع نہیں کیا اور آپ ہمیں ڈرانے والی باتیں شروع کر دیں۔ لیکن جو چیز 100% ہونی ہے، اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو اس کو چیلنج کرے کہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے موت نہیں آنی، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا، اگر اس کو چیلنج کر سکتے تو کرو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہونا ہے تو پھر اس کی بات سننا تمہارے پر اتنا بوجھل کیوں ہے؟ کوئی جہنم کی بات نہیں کی جاتی، کوئی بات نہیں، صرف یہ کہا جاتا ہے اپنی تیاری کر لو، ایک دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا، یہ بھی تمہیں ڈرا دیتی ہے، کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، یہ آج یہ بوجھ بن گیا ہمارے کانوں پہ، اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے مجھے جب کوئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نہیں سننا چاہتے، بس بس کریں بس کریں، تم اللہ کا ہی ذکر سننا نہیں چاہتے، کم از کم اس کی اسی بات کو سوچ کے کر لو کہ اس کی کتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں، میں کس منہ سے کہہ رہی ہوں کہ میں اس کا ذکر نہیں سننا چاہتی، کیا کوئی اور ورتھ ہے کہ جس کا ذکر کیا جائے اللہ کے ذکر کے علاوہ، جس کے ذکر کا یہ حال ہے کہ درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور کلمے لکھتی جائیں اور اس کا ذکر ختم نہیں ہوگا، نہیں تمہیں اس کا ذکر بوجھل لگتا، تم پھر کہتے ہو کہ میں مسلمان، لوگ اجمائیاں لینے لگتے ہیں، کیا کب ختم ہو گیا، گھڑیاں دیکھنے لگتے ہیں، کب یہ درس ختم ہو اور ہماری جان چھوٹے، پھر ہم کچھ کھانا پینا کریں، کوئی باتیں کریں، اور دیکھیں کسی نے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا بس کریں بس کریں، ہزار دفعہ ہی شروع ہو جاتے، تکلیف ہی ہوتی ہے پھر، اور کیا کہہ سکتے، کذالک فعل الذین من قبلہم، تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کام کیے تھے، وہ بھی انتظار میں ہی رہے، پھر آ گئے نا فرشتے ان کے پاس عذاب لے کے، تمہیں بھی کیا یہی انتظار ہے کہ ہاں فرشتے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ آ جائیں گے پھر تو یہ تمہاری جو ساری مصروفیات ہیں جس میں تم بہت بزی ہو آج، تو سب مصروفیات چھوڑنی ہی پڑیں گی، انہوں نے نہیں ایک منٹ بھی دینا کہ ہاں کر لو جو کام کر رہے ہو، یہ سگنیچر کر دو اور یہ کر دو، چلو کوئی نہیں، دو چار فون کر لو، میسیجنگ کر دو، ٹیکسٹنگ کر دو کہ میں جا رہی ہوں، وہ نہیں یہ ٹائم دیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نہیں ظلم کرتا ان پر، یہ لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے، واقعی اللہ تو ظلم کرنے والا، ظلم کو تو اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، وہ نہیں ظلم کرتا، تم کر رہے ہو اپنے آپ، کیا یہ ظلم نہیں ہے، تم اس کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، کتنے پیسے لگتے ہیں بات سننے پہ، کتنی تمہاری ایفرٹ لگتی ہے سننے میں، سننا بھی نہیں ہے ہم نے، سننا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، لوگوں تم نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا، اللہ نہیں ظلم کرتا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو پہنچی ان کو برائیاں جو انہوں نے عمل کیے، جو خود کیا تھا اسی کا بھگتنا پڑا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، جن باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے نا، انہی باتوں نے ان کو گھیر لیا، کہتے تھے کیا وہ اس دن آئے گی دیکھا جائے گا، ہاں بڑی وہ قیامت کا مذاق، جہنم کا مذاق، اس چیز کا مذاق، کبھی فرشتوں کے مذاق، کبھی حوروں کے مذاق، کبھی فلانی چیز کے مذاق، ہر چیز آج مذاق بن کے رہ گئی ہے، اپنے آپ کا کیوں نہیں مذاق اڑاتے، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانے پہ جرت کرتے ہو، اپنے آپ کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے، اپنے ماں باپ کا اڑاتے، اپنے بچوں کا اڑاتے، لیکن اللہ کے احکامات کا مذاق اڑتا ہے، اللہ کی بات کا مذاق اڑتا ہے، اللہ کی احکامات پہ عمل کرنے والوں کا مذاق اڑتا ہے، شاعر اللہ کا مذاق اڑتا ہے، اور آخرت کی باتوں کا مذاق اڑتا ہے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، وہ جنہوں نے شرک کیا نا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے کسی اور کی، کسی اور کو شریک نہ کرتے اس کے ساتھ، وَنَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہم شریک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شریک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو، یعنی بحیرہ صاحبہ ان کو انہوں نے خود حرام کیا تھا نا، تو ہم نہ حرام کرتے کسی چیز کو بھی، بحیرہ صاحبہ اور ان کو، کیونکہ یہ بھی شرک ہے نا، یعنی اپنے اوپر سے سارا الزام اتار کے اللہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم بیچارے کیا کر سکتے، تو اللہ نہ چاہتا تو نہ کرتے ہم شرک، اللہ نہ چاہتا تو نہ کرتے ہم نافرمانی، جیسے آج کے بھی ہمارے کچھ پیارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ اس میں پڑے ہوتے، نہیں یہ اللہ نہیں چاہا، بیسیکلی تو یہی بات ہے۔ شیطان نے بھی یہ کہا تھا، اللہ تو نہیں چاہا کہ میں اس طرح ہو جاؤں گمراہ، تو نہیں مجھے یہ حکم دیا تھا تو میں نے یہ کیا، تو مجھے نہ حکم دیتا میں نہ برائی کرتا، میں نہ فرمانی کرتا۔ اسی طرح انسان بھی جب شیطان کے نقشے قدم پہ چلنے لگتا ہے نا، تو اپنے قصوروں کا ذمہ دار بجائے خود کو سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کیا، کہتے ہیں تو اللہ نے کیا ہے نا، کیوں، کیا ہر چیز اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا، تو پھر بس پھر ہمارا بھی یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ اگر خود قصور مانتے تو اپنی اصلاح کرتے، توبہ کرتے، لیکن جو خود قصور مانے ہی نہیں اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی؟ جو کبھی ذمہ داری لے ہی نہیں کہ میں بھی کوئی ذمہ دار ہوں، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی؟ اپنا الزام، جیسے ہم دنیا میں بھی چھوٹا سا بھی کوئی ہمارا قصور ہوگا نا، کہیں گے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا۔ اسی طرح جرت کرتے کرتے اپنی غلط کاریوں کا قصور بھی اللہ کو ہی ٹھہرا دیتے ہیں کہ وہ ہی قصور وار ہے۔ یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے کہ میں تو پھر بھی ٹھیک ہوں، میں تو بری ذمہ ہوں ہر چیز سے۔ تو بات یہ ہے کہ واقعی اگر اللہ چاہتا تو سب فرما بردار ہوتے، کوئی شرک کرتا ہی نہ، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جیسے اس نے سورج چاند ستاروں کو اور فرشتوں کو دیکھے کتنے فرما بردار، ذرا سی چیز ادھر سے ادھر نہیں کرتے، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرتے جان نکالنے میں، اللہ کا امر آتا ہے تو اسی وقت اس کو کرتے ہیں اور ایز اٹ از کرتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی بنا دیتا، وہ بھی فرشتوں کی طرح ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا۔ جب اختیار دے دیا تو اب تمہارے اوپر چھوڑا ہے نا کہ تم کس چیز کو چوز کرتے ہو، جس راستے کو چوز کرو گے اللہ وہی تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ شرک پہ چلنا چاہتے ہو اللہ اسی راستے کو تمہارے لیے آسان کر دیتا، تم کفر پہ چلنا چاہتے ہو اللہ وہی راستہ آسان کر دیتا، تم نیکی کے پر چلنا چاہتے ہو اللہ اس راستے کو تمہارے لیے کھول دیتا۔ تو یہ تو تم خود چوز کرتے ہو نا، اللہ نے تمہیں چوائس دی ہے۔ اب یہ چوائس، یہ فریڈم آف چوائس یہ تمہیں دی ہے، اسی وجہ سے تم شرک کر رہے ہو، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو اس لیے تم شرک کرتے ہو، نہیں۔ آپ سے بھی کوئی پوچھے، لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں جی دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی اس طرح کرتے کام، اس طرح ہم بھی قرآن پڑھنے والے ہوتے، تو آپ ان کو بتائیں کہ اللہ نے تمہیں چوائس دی ہے کہ تم خود اپنے ارادے سے اس کی طرف آؤ، ورنہ اللہ تمہیں سورج کی طرح بنا دیتا، ایک ہی ٹریک پہ چلتے رہتے، کبھی ادھر سے ادھر نہ ہوتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا کرتے تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ نہیں اللہ چاہتا تو ہم اس طرح غلط راستے پہ نہ ہوتے، اللہ چاہتا تو ایسے نہ ہوتا۔ اصل میں جب انسان خود چلنا چاہتا ہے نا غلط راستے پہ، تو الزام اللہ کو دے دیتا ہے تاکہ مجھے بھی نہ کوئی قصور وار کہے اور میں یہ اپنا کام بھی کرتا جاؤں۔ فحل علی رسولی الا البلاغ المبین، اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، ہمارے رسولوں کے ذمہ تو صرف کُلم کُلا پہنچا دینا، یعنی رسولوں نے تو تمہیں بتا ہی دیا، رسولوں کا کام تھا، انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے بھیجا ایک رسول، یعنی پچھلی امتیں جتنی گزری ہیں سب کے پاس رسول آئے۔ اب ہمیں جو قرآن کریم میں رسولوں کے نام ملتے ہیں، پیغمبروں کے نام ملتے ہیں، یہ ٹوٹل نہیں ہے، یہ آل آف دیم نہیں ہے، بہت سارے رسول ہیں جن کے ہمیں نہیں پتا، ان کے نام ہم نہیں جانتے، وہ کس کس قوموں کی طرف آئے، کن لوگوں کے پاس آئے، کیا ہوا، وہ ہم نہیں جانتے۔ چند ایک کا، تقریباً 25 کا ذکر قرآن کریم میں، اس کے علاوہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن آئے تو بہت سارے، لاکھ سے اوپر پیغمبر آئے، اور انہوں نے کیا کہا، انے عبد اللہ، سب نے اللہ کے ساتھ جوڑا کہ یاد رکھو عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہر رسول کا پیغام سیم تھا، یعنی سب لا الہ الا اللہ لے کر آئے، وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ, اور ان کا دوسرا سیکنڈ پیغام کیا تھا؟ طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کی نافرمان ہے نا, وہ جو اللہ کی عبادت سے روکتی ہو, وہ ہے طاغوت. اب یعنی جو اپنی عبادت کرائے اور خود اللہ کی نافرمان ہو, خود اللہ کی آگے سرکشی کرنے والی ہے. طاغوت طغیانی سے ہے نا, طغیانی یعنی گمراہی کی طرف جو بلائے, خود بھی گمراہ ہے, خود بھی حدوں سے نکلا ہوا ہے, خود بھی سرکش ہے اور اللہ کی عبادت سے روکنے والا ہے. اسی لیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ طاغوت ہے, طاغوت ہے شیطان. اور اسی طرح ساحر کو, جادوگر کو, کاہن کو, سرکش جنوں کو اور نیکی کے راستے سے بھٹکانے والوں کو, ان سب کو طاغوت کہا گیا ہے. تو کوئی طاغوت کوئی حکمران بھی ہو سکتا ہے, کوئی سسٹم بھی ہو سکتا ہے, کوئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے جو خود بھی سرکش ہو اور دوسرے کو بھی یعنی اللہ کے حکم کے اوپر نہ چلنے دے. ایسی پاور, قوت, ٹھیک ہے. جیسے شیطان جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کے راستے پہ چلے, وہ خود بھی سرکش ہے اور انسان کو بھی نہیں چلنے دیتا, اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اور ان میں سے بعض ایسے تھے ان امتوں میں سے جن کے پاس رسول آئے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی, ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کے اوپر گمراہی سچ ہو گئی. اللہ نے تو دونوں راستے کھول دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. طاغوت تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کے راستے پہ لوگ جائیں. پیغمبر اللہ کی طرف بلانے والے تھے, طاغوت اللہ کی عبادت میں رکاوٹ, اللہ کی عبادت سے روکنے والے تھے. فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, چل پھر کے دیکھ لو زمین میں, دیکھو کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہو نا کہ جن کے اوپر گمراہی سچ ہو گئی, حق ہو گئی, ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ جاؤ دیکھو دنیا میں, کہیں پانیوں سے تباہ کر دیے گئے, کہیں چنگاڑ سے, کہیں زلزلوں سے. ان تحرس علی ہداہم فان اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین, اگر اے نبی آپ حرص رکھتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے, اور پھر اس بندے کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جس کو اللہ بھٹکا دے. اب یہ بتا دیا گیا نا پہلے کہ پیغمبر پہلے بھی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے, یہ پیغام لے کر آئے, اور ان میں سے بھی, ان امتوں میں سے بھی کوئی تو مان گئے, کہ کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر گمراہی چسپاں ہو گئی, دیکھو پھر آج ان کا انجام کیسا ہے. تو اے نبی آپ پھر اتنے جو اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں ان کے پیچھے, اتنی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آگے سے ہٹ دھرمی پہ اور سرکشی پہ اسی پہ جمے ہوئے ہیں, اور آپ اتنا ان کا درد لے رہے ہیں, اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان کے لیے یعنی دکھی ہوتے تھے, غم کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں آ رہا ہے اس طرح. تو اے نبی آپ کی حرص کرنے سے, حرص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت شدید خواہش کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں, کیونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا وہ انسان کے ماں باپ سے بھی زیادہ اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں, ماں باپ سے بھی زیادہ, اپنی جانوں سے بھی زیادہ انسان کی اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں. جب ہی تو اگر اتنے خیر خواہ نہ ہوتے تو کون ہے جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دے؟ طائف کے پتھر کھا کے بھی کون ہے جو دعائیں دے؟ ماں باپ سے زیادہ ہی محبت کرنے والے ہوں گے تو پھر ماں باپ بھی آگ کر دیتے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے, ہم نے نہیں تمہیں آپ کچھ لینا, نکل جاؤ ہمارے گھر سے. ماں بھی کہہ دیتی میں دودھ نہیں بخشوں گی. لیکن پیغمبر باتیں سن کے, اور وہ ایسے لوگ تھے جو مذاق بھی اڑا رہے ہیں, پتھر بھی مار رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں, اور آگے سے کیا ہے؟ دعائیں. اتنی حرص تھی کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں. تو جس کو اللہ بھٹکا دے, یا نبی آپ نے اس کو ہدایت دے سکتے؟ یعنی اے نبی آپ کا کام نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا, آپ جتنی مرضی حرص رکھ لیں, آپ جتنا مرضی خواہش کر لیں کہ ہدایت پہ آ جائیں, لیکن اگر اللہ نے نہیں نا ان کو ہدایت دی تو انہیں ہدایت پہ آ سکتے. جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ, اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ ہدایت دینا چاہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ چاہتے تھے ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے پاس کہہ سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا، میں سفارش کر سکوں آپ کلمہ پڑھ لیں. نہیں پڑھا انہوں نے، کتنی ہرس تھی، کتنی خواہش تھی. تو جس کو آپ پسند کریں کہ یہ ہدایت پا لے، آپ کی پسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہدایت دیتا. اب جی کوئی اس آیت کو لے کے کہے نہیں جی تو پھر اب ہمارا کیا قصور ہے، اللہ ہی نہیں ہدایت دیتا، ہم کیا کریں. تو بات یہ ہے کہ بار بار قرآن میں یہ مضمون آیا، جس کو اللہ نہ ہدایت دے تو وہ پھر اس کو کوئی نہیں ہدایت دے سکتا. تو کیا اس کا مطلب ہو جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، جب فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو ہدایت ہے نا یہ، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے ہدایت، ٹھیک ہے یہ کتاب ہے ہدایت، یہ ہدایت آپ کو دے دی نا اس نے، اب راستہ دکھا دیا، لیکن اس کے آگے کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، عمل کرتا ہے یا نہیں عمل کرتا، یہ تو اس انسان کا اپنا اختیار ہے نا، یہ تو اس کی اپنی چوائس ہے، یہی تو چوائس ہے جو اللہ تعالیٰ نے فریڈم دی، فری آپ کو فریڈم آف چوائس دے دیا کہ اب آپ خود اختیار کریں، اللہ کو کیسے الزام دے سکتے ہو. ہاں اللہ پھر اس کو بھٹکاتا ہے جس کے اپنے دل میں کوئی شوق نہ ہو، کوئی طلب نہ ہو، جو اس طرف آنا نہ چاہتا ہو، اللہ پھر زبردستی نہیں دیتا ہدایت اس کو، مگر جہاں پہ طلب ہوگی اللہ ضرور ہدایت دے گا. کئی اسٹوڈنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں چاہت تھی، ہم پہلے ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کوئی اس طرح کا کوئی مل جائے، کوئی سلسلہ، کوئی ایسے کوئی راستہ نکل آئے، اللہ نے ان کو راہ دکھا دی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی طلب ہے. اور کئی آپ کو حال حلیے سے ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں جتنی تڑپ ہوتی نا اللہ جانتا ہے، اللہ ان کو راستہ دکھا دیتا ہے. ہم تو دلوں کے اندر نہیں نا دیکھ سکتے، ہم دلوں کے حالات نہیں جانتے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا میلانات ہیں، کیا یہ تڑپ رکھتا ہے، کیا اس کی دعائیں ہیں. تو اس سچی طلب کو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کو راہ دکھا دیتا ہے. لیکن جب کسی انسان کو نہیں پرواہ، جب کوئی ریجیکٹ کرتا ہے، جب کوئی تکبر کرتا ہے، اللہ نہیں ہدایت دیتا. پھر جو خود ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کی کون مدد کر سکتا ہے نا. دیکھیں جو خود دھکے دے کے نہیں، میں نے نہیں لینا نہیں لینا، اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نوالا بنا کے آپ کے منہ میں ڈال دے گا، اگر آپ نگلے ہی نہ تو کون آپ کو کر سکتا ہے کہ آپ نگل لیں. اور پھر آپ دیکھیں گے واقعی جو ہدایت لینے میں سیریس نہیں ہوتے پھر وہ جگہ جگہ اٹکتے ہیں. اچھا پھر یہ بات کیوں ایسے کہی گئی؟ ایک آیت آپ پڑھائیں گے نا 10 اس میں مسئلے نکال لیں گے. نہیں یہ پھر کیوں ایسے ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، پھر فلاں نے ایسا کیوں کیا، پھر فلاں کیوں ایسا ہو گیا. اتنے حق کے معاملے میں وسوسے، اتنی بدگمانیاں، اس لیے کہ طلب نہیں ہے، یا پھر سیریس نہیں ہے حق لینے میں، یا نیت میں کوئی خلل ہے. ایسے ہی لوگ پھر راہ نہیں پا سکتے. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں، اتنی پکی قسمیں، اتنی پکی قسمیں کس بات کی؟ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نے نہیں اٹھانا جو وہ مر جاتا ہے. یہ مرے ہوئے زندہ کیسے ہوں گے، کیسے ہو سکتے ہیں زندہ بتاؤ؟ یہ تو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ان کے جسم مٹی مٹی میں مل جائے گی، پھر اور بھی کئی مٹیاں، کئی جسموں کی مٹیاں ہوں گی. اب قبرستانوں میں کتنی جسم ہوتے ہیں، ساروں کی مٹیاں مکس اپ ہو جائیں گی، پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہوائیں ان کو اڑا اڑا کے پتہ نہیں کہاں لے جائیں گی، کوئی زلزلہ آئے گا، کوئی پانی آ جائے گا، کوئی پانی میں ذرے بہ جائیں گے، کوئی ہوا میں اڑ جائیں گے، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا. کون ان کو لے کر آئے گا، جوڑے گا ساتھ، اور پھر ان کو پھر دوبارہ زندہ کر کے کھڑا بھی کرے گا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا بالا کیوں نہیں ہوگا. وعدن علیہ حقا، اللہ کے اوپر یہ ذمے، اس کے یہ وعدہ سچا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. وہ تو ویسے بھی بات کہہ دے تو اس کی بات سچی ہے، لیکن یہ وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، اور یہ حق ہونا ہے. اب کسی کو، ایک تو لوگ منہ سے ہی بول دیتے نا کہ نہیں آنی قیامت، ایک اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جو کہے، جو آئے گی تو دیکھی جائے گی. تو اس کا کیا یقین ہے؟ یقین ہے اس کا نہیں ہے یقین، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے آئے گی تو دیکھی جائے گی، یعنی پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. جس چیز کی اتنی سرٹینٹی ہو کہ 100% سے بھی اوپر کوئی پرسنٹیج ہوتی تو وہ یہ ہے کہ بلا وعدہ نہ لئی حقا, اللہ کی یہ بات کہہ دینا ہی کافی. اس کے بعد پھر بھی انسان کے دل میں شک رہے, پھر بھی وہ تیاری نہ کرے. کل کی تیاری ہر انسان کر کے رکھتا ہے کہ کل سنو آ رہی ہے, یہ بنا کے منگا کے رکھو, گروسری کر کے رکھو, یہ کر کے رکھو. شادی آ رہی ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے, پتہ نہیں شادی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی, پتہ نہیں سنو آتی ہے کہ نہیں آتی. جن چیزوں کی انسرٹینٹی ہے ان کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں. کل کے لیے اپنے بچوں کی تیاری کرتے ہیں کہ کل بچوں کو نہ کوئی مسئلہ ہو, اس پر بچے کے نام پہ فلاں پلاٹ کرا دو, اس کے نام پہ فلاں پلاٹ کرا دو, کل کو کوئی ان کو پرابلم نہ ہو. ان کے لیے اتنے پیسے رکھ دو الگ سے بینک میں. پتہ نہیں ہے کہ بچے, اللہ سب بچوں کو زندگی دے کے, بچوں کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں, بچے پڑھنے کے لائق ہوں گے بھی یہ پتہ نہیں. سب ایجوکیشن فنڈ میں جمع کرا رہے ہیں, سب اس کی شادی کی تیاریوں کے لیے پیسے الگ کر کے رکھ رہے ہیں, سب اور چیزوں ان کے کاموں کے لیے, ہر ایک کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. جن چیزوں کا یقین نہیں ان کے لیے اتنی پلاننگ, اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے بلا وعدن علیہ حقا, اس کے لیے کوئی نہ پلاننگ نہ تیاری, اس کے لیے چھوڑا ہوا جب آئے گی تو دیکھی جائے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, مسئلہ یہی ہے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے, پتہ ہی نہیں ان کو, سمجھ ہی نہیں ہے. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ, قیامت کیوں آئے گی, کیا ضرورت ہے قیامت کے آنے کی؟ نمبر ون, تاکہ اللہ بیان کر دے وہ چیزیں جن میں اختلاف کرتے تھے. دنیا میں اختلاف رہے گا, دنیا میں کوئی کہے گا میں حق پہ ہوں, دوسرا کہے گا میں حق پہ ہوں, کیسے فیصلہ ہوگا؟ بحثیں ہوتی رہیں گی, لڑائیاں ہوتی رہیں گی, ڈیبیٹس ہوتی رہیں گی. ہو سکتا ہے دنیا میں یہی رہے کہ اسلام تو سب سے برا دین ہے, اور یہ دین ہے اور ظلم والا ہے, اور اس کے اندر تو خون خرابہ ہے. ہو سکتا ہے دنیا کے اندر یہی چیزیں لوگوں کے دماغوں میں رہیں, لیکن کیا ایک دن نہیں ہونا چاہیے جب فیصلہ ہو, لوگوں کو پتہ چلے حق کیا تھا؟ جو اتنے آج پروپوگینڈا کر رہے ہیں, جو اتنا اسلام کو آج برا سمجھ رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کیا چیز تھی جو دنیا میں جس کو ہم برا سمجھتے تھے وہ حق کیا تھا, اور جس کو ہم صحیح سمجھتے تھے وہ باطل تھا. تو اللہ نے اختلافوں کے فیصلے کرنے ہیں. پھر آپ کے فرقوں میں کتنے اختلاف ہیں, ہر فرقہ کہتا ہے میں ہی جی صحیح ہوں, سارا ہماری بات ہی حق ہے, آپ لوگ تو کافر ہیں, آپ لوگ ایسے ہیں. کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ کوئی بات نہیں, فکر نہ کرو, ایک دن آنے والا ہے. اللہ نے اس کو دن کو رکھا اس لیے کہ اختلاف کے فیصلے ہوں. والی عالم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین, اور کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے, دنیا میں وہ یہ جھوٹ بولتے تھے, ان کو پتہ چل جائے کہ جو کفر کا انہوں نے عقیدہ تھا ان کا, وہ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں تھا. اور وہ جو کہتے تھے یہ جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, یہ جادو ہے قرآن, ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے. سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. ہاں, اب مسئلہ کیا آتا ہے قیامت کے بارے میں, لوگوں کو سب سے بڑی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آئے گی کیسے. یہ تو بڑی مشکل بات ہے, کیسے اتنی بڑی کائنات اور اتنے پرانے مرے ہوئے لوگ کیسے کھڑے ہوں گے, کیا کون ایسے یہ سب چیز کر کے سب کو ایک ساتھ ہی کھڑا کر دے زندہ کر کے. تو فرمایا, یہ تمہارے سوچنے کے لیے بڑی مشکل لگتی ہوگی, لیکن ہماری بات کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو بس ہم کہہ دیتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, سورہ قمر میں آتا ہے. ہمارا تو کام بس ایک لمحے کی بات ہے, جیسے پلک کا جھپکنا. سبحان اللہ, سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا کسی جیسے سب کو زندہ کرنا, سب کو پیدا کر کے کھڑا کر دینا, ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا. تو یہ تو سورہ یاسین میں بھی ہے نا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا کام بس ایسے ہے, جس چیز کا ارادہ کرے بس اس نے کہنا کن تو ہو جا تو ہو جاتا. آپ کو پتہ یہ کائنات کیسے بنی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا تو یہ ہو گئی، اس طرح یہ کائنات بنی ہے۔ تو ایسے رب کے لیے کیا مشکل ہے، تو اس کی طاقت کو سمجھے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ رب ہے کیا۔ جب بھی تم اس طرح کی باتوں کے کوسچن کرتے ہو، کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہوگا، سارے کیسے کھڑے ہوں گے، زندہ کیسے ہوں گے، سب سے پہلے تو یہ عقیدے کو اپنے اسٹرانگ کر لیں کہ ہاں کھڑے ہونا ہے، ضرور کھڑے ہونا ہے۔ میں اس وقت بول رہی ہوں نا، یہ میں زندہ ہوں، اس سے بھی زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، اس میں سب کو کھڑے ہونا اور سب کو حساب دینا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے بس کن کہنا ہے اور ہو جانا۔ اسرافیل علیہ السلام تو سور کو منہ میں پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے منہ میں پکڑے کھڑے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالی کی طرف سے امر کن آئے، ریڈی ہیں، بالکل ریڈی، اور وہ پھونک دیں۔ اور سور پھونکنا، جو ہی سور پھونکا جائے گا اسی وقت آنکھ کے جھپکنے کی دیر کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن لوگوں کو اس کا اتنی زیادہ ڈاؤٹس ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ یہ قسمیں کھانا ان کا، حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالیاں دے، اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ وہ یہ اس لائق نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ سخت قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ اللہ مردوں کو کبھی زندہ نہیں کرے گا، اور یقیناً میں زندہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اس کا گالیاں دینا مجھے یہ کیا کہ کہتا ہے کہ اللہ تین ہے اور میں تیسرا ہوں، یعنی اللہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ تین ہے، جو نصارہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ اس مشکل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ فکریں ہمیں لگا دیں اور ہمیں غفلتوں سے نکال لیں، اس سے پہلے کہ فرشتے سر پہ آ جائیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ اب غفلت سے، ہم اس وقت تو خود ہی جاگ جائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ سر پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کے اندر غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔ إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة فلا بئس
فبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو